الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میرے نوجوان بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے وطن عزیز میں جو کیفیت گزر رہی ہے اور ہم سب پر جو بے چینیاں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، کوئی خالی نہیں ہے پریشانیوں سے، بے چینیوں سے، کوئی گھر بیماریوں سے خالی نہیں، پورے ملک میں افراتفری اور بد امنی، قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم ہے اور غیر ملکی طاقتیں ہم پر مسلط ہو گئی ہیں اور ہماری آزادی اب نام نہاد آزادی رہ گئی. جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھیں اس امت پر اس سے بھی برے وقت آ چکے، اور جب کبھی وہ برے وقت آئے ہیں اپنے اپنی بدعمالیوں کے وجہ سے آئے تھے، اور جب اللہ کی طرف رجوع کیا قوم نے، مسلمانوں نے، امت نے، تو رفتہ رفتہ وہ مسائل بھی ٹل گئے، ہٹ گئے اور حالات ٹھیک ہو گئے. قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، خبریں پڑھ کر دل بے چین ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور نیندیں اڑ جاتی ہیں، چین ختم ہو گیا، کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. جو کچھ ہم پر گزر رہی ہے، بین الاقوامی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، بد امنی کے طور پر بھی، مہنگائی کے طور پر بھی، بے روزگاری کے طور پر بھی، غربت اور افلاس کے طور پر بھی، اور بیماریوں کے طور پر بھی، اور قتل و غارت گری کے طور پر بھی، اور بے چینیوں کے طور پر بھی، جو کچھ گزر رہی ہے ہر ایک جانتا ہے. کوئی مالدار بھی خوش نہیں ہے، خوشحال نہیں ہے، آرام سے نہیں ہے. کوئی حاکم بھی آرام سے نہیں ہے، محکوم بھی آرام سے نہیں ہے، افسر بھی آرام سے نہیں ہے، ماتحت بھی آرام سے نہیں ہے. یہ ہماری ساری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. تبصرے آپ بہت دیکھیں گے اخبارات میں، ٹی وی پر دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا. ظاہری اسباب بلا شبہ وہ ہوں گے، ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ تبصرے صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اسباب ہمارے ظاہری اسباب ہیں کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا. لیکن کیوں کیا؟ ہمارے حکمرانوں نے یہ کیوں کیا؟ ہمارے اصحاب اقتدار نے یہ غلطیاں کیوں کی؟ دوسروں کی غلامی نوکری کیوں کی؟ اپنے قومی مفادات کے خلاف کیوں فیصلے کیے؟ یہ بھی سب آپ اگر غور دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے اور قرآن حکیم کے تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ سب ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ تم لوگوں کے اوپر جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے، کانٹا چبھتا ہے یا لکڑی لگ جاتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا زخم لگ جاتا ہے، کوئی غم آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے، یہ سب تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، ان پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے آتی ہیں. لیکن جو گناہگار قسم کے ہم جیسے لوگوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ حد تکلیف ہمارے کسی نہ کسی گناہ کے پاداش میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں صحیح طور پر ارشاد فرما دی. تفسیر معارف القرآن میں یہ حدیث تفصیل سے آ گئی جلد سوم میں، اور اسی آیت کے تحت جو ابھی آپ سے میں نے پڑھی ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم الى آخر. اور یہ بھی فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم بدعمالیاں کرو گے تو تمہارے اوپر حکام بھی تمہاری جیسے متعلق کریں گے. چنانچہ مشہور مقولہ ہے، اسی حدیث سے ماخوذ ہے، اور وہ یہ کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے حکام ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ہیں. آج ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تو کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں لیڈر نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، کیا ہے انہوں نے بھی کیا، لیکن کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کیا کوششیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی یا نہیں کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی یا نہیں کی. قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ کفار مکہ بھی سے خطاب کر کے کہا کہ تم یہ تو سوچو کہ جب تم سمندر کی تاریکیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور تاریکیوں میں گر جاتے ہو اور کوئی جائے پناہ تمہیں نظر نہیں آتی، اس وقت تم ہمیں ہی یاد کرتے ہو، بتوں کو یاد نہیں کرتے، ہمیں یاد کرتے ہو، اور پھر ہم تمہیں پناہ بھی دے دیتے ہیں، اس نکال دیتے ہیں اس تکلیف سے، بے چینی سے نکال دیتے ہیں. لیکن جب تکلیف سے نکل جاتے ہو تو پھر اپنے بتوں کو پوجنے لگتے ہو. پھر آگے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. یاد رکھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، فرمایا کہ کہہ دیجئے آپ ان سے لوگوں سے کہہ دیجئے هو القادر ان يبعث عليكم عذابا، اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے اپنے عذاب سے، اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیج دے. من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے بھیج دے یا نیچے سے بھیج دے. کیا قرآن کا کلام ہے، عذاب کبھی اوپر سے بھی آ جاتا ہے، کبھی نیچے سے آتا ہے، اور کبھی دونوں آ جاتے ہیں.
اوپر کا عذاب کون سا ہے؟ بارشوں کا طوفان ہو. مفسرین نے احادیث میں لکھا بارشوں کا طوفان ہو, جیسے کہ قوم نوح پر آ گیا تھا اور ہم پر بھی آ چکا ہے. طوفان تھا, سیلاب تھے, تباہی تھی, بربادی تھی, ہماری بستیاں کی بستیاں اجڑ گئی, کتنے ہزاروں انسان اس میں موت کا لقمہ بن گئے اور آج تک مصیبت زدہ ہیں. کھلے آسمان کے نیچے آج بھی ان میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر. رابم من فوقکم او من تحت ارجلکم, یا تمہاری ٹانگوں سے نیچے, تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب آ جائے. وہ کیا زلزلہ ہے؟ قرآن کریم نے یہ فرمایا اور مفسرین نے بتایا کہ نیچے کا عذاب عذاب کی ایک صورت یہ, اوپر سے بارش اور ہوا کا طوفان ہو جو اوپر کا عذاب, اور نیچے سے زلزلہ ہو, سیلاب ہو, پانی کا طوفان ہو, یہ سمندر کا طوفان ہو, یہ نیچے کا عذاب ہو. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی, وہ بھی غور طلب ہے اور ہمارے اوپر بالکل صادق آ رہی ہے, اور وہ یہ کہ اوپر کے عذاب سے مراد ہیں نااہل ظالم حکمران, اور نیچے کے عذاب سے مراد ہیں نااہل خائن کام چور نافرمان ماتحت. تو منا اہل ظالم حکمران اوپر کا عذاب ہے, اور ماتحت لوگوں کی خیانت, چوری, کام چوری, وفا, عدم بے وفائی اور نافرمانی, یہ نیچے کا عذاب ہے. عوام کو اوپر کا عذاب بھی چکھنا پڑتا ہے اور نیچے کا عذاب بھی چکھنا پڑتا ہے. آج ہمارے اوپر آپ دیکھیے تو یہ ساری صورتحال موجود ہے. ہمارے اوپر ہر قسم کا عذاب جمع ہے, اوپر کا عذاب ہواؤں کے طوفان میں اور بارشوں کی صورت میں ہم پر آ چکا ہے, نیچے کا عذاب سمندری طوفان کے ذریعے بھی آیا اور سیلابوں کے ذریعے سے بھی آیا, اور متاثرین نے سیلاب اس بری طرح بیتاب برباد ہوئے, اور اوپر کا عذاب نااہل حکمرانوں اور ظالم حکمرانوں کے ذریعے سے بھی آیا, اور ان کے جو ماتحت افسران ہیں, خیانت دار, خیانت کرنے والے اور نکام چوری کرنے والے, ان کے ذریعے سے بھی آیا. لیکن کیوں آیا؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ حکمران ہوں, افسران ہوں, یہ ہمارے اعمال کا عکس ہوتے ہیں. ہم بھی تو سوچیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ہمارے بچے جھوٹ بولتے, ہم ان کو نہیں روکتے. کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ کیا ہم عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے؟ یہ تینوں علامت منافقوں کی بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں نہیں تھیں, نہ وہ جھوٹ بولتے تھے, نہ وعدہ خلافی کرتے تھے, نہ عہد شکنی کرتے تھے, نہ حرام خوری کرتے تھے. ملازمت ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں وفاداری کے ساتھ میں اپنی دین کی انجام دوں گا تاکہ تنخواہ مجھے حلال ملے, لیکن اس وعدے کے خلاف ورزی ہمارے یہاں کتنی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. دین کی پوری نہیں دیتے, تنخواہیں اور اجرت اور دہاڑی پوری وصول کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے. غور کرے ہم میں سے نماز کے پابند, فجر کی نماز میں اٹھنے کے پابند کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے گھروں میں عورتیں اور بچے فجر کی نماز میں پابندی سے اٹھ رہے ہیں یا نہیں اٹھ رہے؟ باقی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اگر آج ہمارے سارے مسلمان پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے لگیں تو کسی مسجد میں جگہ باقی نہ بچے. جب مسجدوں میں جگہ کچھ نہ کچھ خالی پڑی رہتی ہے, یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی مسجد سے باہر ہیں, نمازوں سے باہر ہیں, نمازوں سے بے پرواہ ہیں. حالانکہ توحید کے بعد اور شہادتین کے بعد اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام نماز ہے اور آخرت میں سب سے پہلا سوال اسی نماز کا ہونے والا ہے. پھر بے شرمی، بے حیائی، فضول خرچی، کہاں تو غربت و افلاس کا یہ حال ہے کہ بچے بھوکے سو رہے ہیں، ماں باپ بچوں کی باتوں سے بے تاب ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں. سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ کے بچوں کے اوپر اگر بھوکا باقا آ جائے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، آپ کے دل کا کیا حال ہوگا؟ ماں کے اوپر کیا گزرے گی، باپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ کتنے لوگ خودکشیاں کر چکے، کتنی مائیں خودکشیاں کر چکی، کتنے باپ خودکشیاں کر چکے بھوک اور افلاس کی وجہ سے. لیکن ہمارے مالدار طبقے میں فضول خرچی ہے، شادی بیاہ میں جتنا چاہو لاکھوں لٹا دیتے، دکھاوے پر، غیر ضروری دکھاوے پر اور صرف نمائش کے اوپر. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کتنی ہے، لیکن شادیوں کے اندر دیکھیے کیسے چراغا ہو رہے ہیں، شادی گھروں کے اندر چراغا ہو رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے شادی کے کھانوں کے اندر، کھانوں سے روزانہ اتنا کھانا بچتا ہے کہ سینکڑوں آدمی اس میں کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ کھانا برباد چلا جاتا ہے. اللہ کا بیٹا کو بارش ہے، اس کی اس طریقے سے توہین ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی. کتنے گناہ اور بے شرمی اور بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر، بہت کم گھر مستثنا ہے اس سے، لیکن وہ بہت سی جگہوں پر تو اللہ پناہ میں رکھ کے شراب خوری بھی ہو رہی ہے اور زناکاری بھی ہو رہی ہے. ہر کون سا قسم کا گناہ ہے جو پچھلی قوموں میں تھا اور ان کے اوپر عذاب آیا ان گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہ آج ہمارے اندر ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی گناہ چھوٹا ہوا نہیں. قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا تھا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، ایک متنفس کو زندہ نہیں چھوڑا تھا اس عذاب نے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اوپر سے بادل آگ بن کر برسا تھا ان کے اوپر، اور جبریل نے چیخ ماری تھی جس سے زلزلہ آیا اور زمین پھٹی اور لوگوں کے دل پھٹ گئے. کوئی متنفر زندہ نہیں بچا، جرم کیا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. آج ہمارے یہاں ناپ تول میں کمی کا عام رواج ہے. ناپ تول میں کمی کا ایک طریقہ تو پرانا تھا کہ ڈنڈی ماری اور جھکا دیا، لیکن اب تو نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. اب ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں رہتی، ملاوٹ کرتے ہیں، 2 کلو دودھ کے پیسے لے کر 1 کلو دودھ دیتے ہیں، 1 کلو پانی، 1 کلو دودھ. لیکن ہم دودھ والے کو تو تانا دیتے ہیں اور اس کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم روزانہ ڈیوٹی تنخواہ پوری لیتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے. یہ بھی تو ناپ تول میں کمی ہے. قرآن مفسرین نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے میں یہ بھی شامل ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں آ رہا تھا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او بدلوهم مسترون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کیا ان لوگوں کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب دینا پڑے گا ان کو ہر چیز کا؟ بتائیے کون سا عذاب ہے، کون سا گناہ ہے جو پچھلی قوموں میں تھا ہم میں نہیں ہے؟ الحمدللہ کفر اور شرک سے تو اللہ نے بچا لیا، یہ بھی بڑا کرم ہے. ایمان بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن اس ایمان کے بعد گناہ کرنا یہ ناشکری ہے ایمان کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ایمان. پھر نافرمانی کرنا اس رب کی جس کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہماری ایک ایک بات کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرکت کا حساب لینے والا ہے آخرت میں، اس کی نافرمانی کرنا یہ اس ایمان جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی ناشکری ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں خوب سمجھ لیجئے, اس مصیبت کا علاج نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں. ہر ایک اپنے, میں اپنے سے خطاب کر رہا ہوں, آپ سے بعد میں کر رہا ہوں. میں الحمدللہ جس وقت میں نے کلام شروع کیا جب سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس بات کو کہوں, اپنے اوپر ثابت کر رہا ہوں میں کتنے گناہ میں مبتلا ہوں. زبان کے گناہ ہیں, آنکھ کے گناہ ہیں, کانوں کے گناہ ہیں, ہاتھوں کے گناہ ہیں, پاؤں کے گناہ ہیں, کھانے پینے کے گناہ ہیں, کتنے گناہ ہم صبح سے لے کر رات تک کرتے ہیں. تو یہ تو تکلیفیں تو آئیں گی, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مومن کو وہ تکلیفیں دنیا میں دے دیتا ہے, بیشتر گناہوں کا عذاب دنیاوں میں دے دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لیں, استغفار کر لیں اور آخرت کے گناہ سے بچ جائیں. لیکن کافروں کو تو اکٹھا عذاب ملے گا وہاں. تو ہمارے اوپر تو اللہ کا کرم ہے, لیکن خوب یاد رکھیے ہمارے مصائب کا علاج سوائے اپنے اعمال کی اصلاح کے, پچھلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کے اور آئندہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کے کوئی ذریعہ نہیں ہے. بچ نہیں سکتے, یاد رکھیے لاکھ کوششیں کر لے یہ قوم, اگر اپنے گناہوں سے نہیں چھوڑے گی, توبہ نہیں کرے گی, یہ عذاب نہیں کرے گا. ایک آئے گا اس سے بڑا عذاب آئے گا, اس سے بڑا عذاب آئے گا. ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر. زلزلے آئے, کیسی تباہی مچائی, لیکن اس کے بعد میرا جانا ہوا اسی علاقے میں, وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ یہاں کے لوگوں کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو حالت پہلے تھی تقریباً غفلت کی, وہی حالت اب بھی ہے سوائے چند لوگوں. پھر سیلاب سے تباہی پھیلی, وہاں کے متاثرین سیلاب میں سے بہت سے سب لوگوں کے بارے میں, بہت سے کافی تعداد کے لوگوں میں, کافی تعداد کے لوگوں سے اور لوگوں کے حالات دیکھنے اور سننے سے معلوم ہوا کہ ان کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر یہ عذاب ہم پر کتنا بڑا مسلط ہے کہ ہم پر غیر ہمارے, جن کو ہمارے اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے, ہمارے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. انہوں نے ہماری آزادی کو تقریباً سلب کر ڈالا ہے. یہ بھی عذاب اوپر کا عذاب ہے, اور نیچے کا عذاب یہ کہ سرکاری دفاتر میں جائیے دھکے کھاتے رہیے, آپ کا کام نہیں ہوگا جب تک رشوت نہ دیں. رشوت دیں گے تو ہر کام ہو جائے گا, قانون کے خلاف بھی ہو جائے گا, اور رشوت نہیں دیں گے تو قانون کے موافق آپ کا 100% ثابت شدہ حق نہیں ملے گا, آپ چکر کاٹتے رہے سرکاری دفاتر میں. یہ نیچے کا عذاب ہے, یہ سارے عذاب آ رہے ہیں. ایک اور عذاب کا ذکر کیا قرآن نے اسی آیت میں, اول یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بأس بعض, یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب یہ دے گا کہ تمہیں پارٹیوں میں تقسیم کر دے گا. اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے کہ اسی سچی کتاب ہے اللہ کی کتاب, اول یلبسکم شیئا تمہیں پارٹیوں میں تقسیم کر دے گا, تمہاری وحدت پارا پارا ہو جائے گی, ایک جماعت دوسری جماعت, ایک تنظیم دوسری تنظیم, ایک پارٹی دوسری پارٹی, یہ گروپ وہ گروپ. اوجل پہ سکن شیعہ پارٹیاں جماعتیں, تو تمہیں جماعتوں میں تقسیم کر کے بھڑا دے گا تمہیں ایک دوسرے سے. اوجل پہ سکن شیعہ کا معنی ہے تمہیں آپس میں پارٹیاں بنا بنا کر تمہیں آپس میں بھڑا دے گا ایک دوسرے سے, لڑوا دے گا ایک دوسرے سے. آج دیکھیے تماشا دیکھیے کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, پارٹیوں کو بھڑوا دیا گیا ہے. پورے پاکستان میں تقریباً یہی ہو رہا ہے, پارٹیاں بنا دی گئی ہماری اور ان کو بھڑوا دیا گیا. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے, انسانوں نے تو کیا ہے لیکن آیا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. ہم جو گناہ کرتے ہیں دن رات, ان گناہوں کی وجہ سے ایک عذاب ہمارے اوپر یہ مسلط ہوا تھا کہ پارٹی بندی ہو گئی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. آج ہماری بد امنی کا حال یہ ہے. میں بڑا دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب سن 47 میں پاکستان بنا, ہم 8 مہینے تک پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں رہے. وہاں رہتے ہوئے جو 7-8 مہینے گزرے وہ حالت ہم نے دیکھی کہ مسلمان گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے, ریلوں میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ان کو پکڑ کر نیچے پھینک دیا جاتا تھا, گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی, گھر سے اپنے بچوں کو ہم گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, ہم خود بچے تھے ہمیں نہیں نکلنے دیتے تھے. آج وہی بدامنی کا حال ہمارے پاکستان کے اندر ہو گیا ہے, اس آزاد وطن میں ہو گیا ہے جس کو اتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا. یہ خوب سمجھ لیجئے ہماری بدعماریاں ہیں. آپ تانے نہ دیجئے ان پارٹیوں کو, ان جماعتوں کو اور ان تنظیموں کو, وہ تو ہمارا عذاب بن کر آئے ہیں, ہمارے بدعمالیوں کا عذاب بن کر آئے ہیں. ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی جوڑ دے گا, ان میں بھی اتحاد پیدا فرما دے گا. یہ پارٹیاں کئی پارٹیاں مل کر ایک جماعت بن جائے گی اور وہ جماعت اسلام ہے, جماعت مسلمین ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے, اسلام کی جماعت ہے. پھر پابندیاں پھیلی ہوئی ہیں, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مقلد غیر مقلد, ہر ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے. یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے ہمارے اندر, یہ اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہے. اول جو تکنتی ہم وہ یوزیق بعضکم بعضا, اور پارٹیاں بنا کر تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے گا اور تمہیں ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھائے گا, تم کو ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا مزہ چکھائے گا تم کو, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ سارے عذاب آج ہمارے اوپر جمع ہیں, ہمارے یہ عذاب جو نہیں جائیں گے جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں, دوسروں کو دوش نہ دیجئے, دوسروں کو تانے نہ دیجئے, دوسروں کو برا نہ کہیں, اپنے دلوں کو ٹٹولے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں, نمازوں کی پابندی, جھوٹ اور دوا بازی سے اجتناب, حرام پیسے سے اجتناب, سود کے لین دین سے, رشوت ستانی سے, دھوکہ بازی سے, ناپ تول میں کمی کرنے سے, وغیرہ وغیرہ بے شمار گناہ ہیں, ان سب سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. خوب یقین جانیے جب رجوع کریں گے ہماری بھاری اکثریت رجوع اللہ کر لے گی, یہ عذاب ٹل جائیں گے, قرآن کا وعدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.